أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ ضلالت یعنی گمراہی، غلط راستے کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں. اب یہ جو الذین اوتوا نصیبا من کتاب، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ مکمل کتاب تو قرآن تھی، قرآن ہے. سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، یوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ توریت، زبور، انجیل، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھیں، یہ مکمل قانون نہیں تھا. دیکھیے، قرآن کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، کیا مطلب. اب یہ الذین اوتوا الکتاب اگر بول دیتے تو بیچ میں نصیب کیوں ڈال دیے، حصہ کیوں ڈال دیے؟ تو معلوم ہو رہا ہے، دیکھو قرآن کی یہ شان ہے کہ اب تک جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سارے قانون کا حصہ تھی، کیونکہ ہیومن ایولیوشن ہو رہا تھا ابھی، یعنی سوسائٹی جو ہے ایوالو ہو رہی تھی. اب جیسا بعض بزرگ لوگ اپنے تقاریر میں مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ چھوٹا رہتا، اس کے کپڑے تھوڑے دن کے بعد چھوٹے ہو جاتے، پھر تھوڑے دن کے بعد اور چھوٹے ہو جاتے، لیکن ایک وقت جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، مکمل وہ ایک لباس جو ہے وہ ہمیشہ پہن سکتا ہے، جیسا آج کل ٹیری کاٹ، ٹیریلین وغیرہ ہے. تو اس طریقے سے انسانیت کی جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے قوانین آتے گئے، توریت، انجیل، زبور وغیرہ کی شکل میں یہاں بھی آئے. لیکن قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل کتاب تھی، جو انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں پڑھیں گے کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گمراہی خریدتے ہیں. یہ لوگ جو ہے، یہ جو جن کو ایک کتاب دی گئی، ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ جنت کا راستہ نہیں خریدتے بلکہ دوزخ کا راستہ خریدتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ. یہ بڑی خاص بات ہے، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی خصوصاً یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ. ضلالت کس کو بولتے؟ گمراہی. جنت کے راستے پہ آپ سیدھا جا رہے ہیں اور اس پہ سے جو ہٹا دیا. اب دیکھیے، اب ایک چیز ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اہل کتاب کی جو کوشش ہے ہم کو دین سے ہٹانے کی، اس کی ایک بہترین مثال ٹی وی ہے. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، انالیسس بتا رہا ہوں. میرے ایک پہچانتی ریٹائر ہو کے آئے، ان کے بیٹے ملے، بولے کیا ہے بھائی والد صاحب کا کیسا گزرا؟ تو بولے صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی ہے، آؤٹسکرٹس پہ رہتے تھے. بولے دن رات تلاوت قرآن اور احادیث میں پڑھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں ایک تین چار مہینے کے بعد پھر میں بولے کیا ہے بھائی، سلام بولو، کیسے ہیں؟ تو ابھی چل رہی ہے تلاوت. تو بولے نہیں صاحب، ہمارے ایریا میں کیبل آ گیا ہے، کیبل نیٹ ورک آ گیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک منٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. دیکھیے، مجھے خود رونگتے کھڑے رہ رہے ہیں، ایک منٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. یعنی وہ فجر سے جو ٹی وی آن ہوتا ہے تو سوتے وقت تک جو ہے ٹی وی گھر میں آن رہتا ہے، برابر برابر سنتے رہتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے، یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ تم کو ٹائم ہی نہیں ملنا سوچنے کی ہم حکومت کر رہے ہیں. یہ بہت گہری سازش ہے، تم کو ٹائم ہی نہیں ملنا ہمارے بارے میں سوچنے کے کہ کیا کر رہے ہیں ہم، عراق میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں. تم بس انوالو رہو. کیسے انوالو رہو؟ تم کو میوزک ہے، میوزک کا چینل ہے. تم کو سٹوریز پسند ہیں تو سیریلز چل رہے ہیں. ہاں، تم کو ایجوکیشنل چیزاں ہونا ہے تو پھر ایجوکیشنل پروگرام بھی ہے. یعنی کوئی کسی بھی انٹرسٹ کو آپ لے لیجئے، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے. اور ہم لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس سے ہمارا وقت ڈیوائڈ ہو جا رہا ہے. اور ایسی بے چینی کہ میں تو اکثر دعوتوں میں دیکھتا ہوں، گھروں میں جو دعوت ہوئے وہ سیریل کا ٹائم ہوتے ہی تمام ڈسکشنز چھوڑ کے ایک لوگ جا کے وہ ٹی وی کے روم میں بیٹھ جاتے، کیونکہ نہیں معلوم کیا ہوئیں گا، مر جائیں گے. اگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ آج کیا ہوا سیریل میں تو مر جائیں گے کل، کیسا ہوئیں گا. ایسی بے چینی. تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب تم کو جنت کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ تمام ترکیبیں چل رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں سوچو ہی مت. تم اور شیطان یہ بتا دیا کہ اللہ غفور و رحیم ہے, شدید العقاب نہیں بتایا, غفور و رحیم ہے. تو بولے اس طریقے سے جو ہے یہ پھر ویسٹرن کلچر میں انوالو کر دیے. اور ایک ایک واقعہ یاد آیا, ریاض میں ایسی درس قرآن چلتا تھا تو تھوڑے دن کے بعد کوئی والد صاحب بولے کہ بھئی میری بچی جب سکول جاتی تیار ہوتی تو ویسٹرن میوزک لگاتی اور وہ ڈانس کرتے ہوئے تیار ہوتی تھی, اللہ کا فضل ہے یہ درس سننے کے بعد خیرات لگا کے تیار ہوتی. تو معلوم ہوا کہ اس کا توڑ قرآن ہے. آپ قرآن پہ لگ جائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا, آپ قرآن پہ نہیں لگ رہے ہیں تو آپ جڑے گئے ہیں اس سے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے, واللہ عالم بیعدائکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ یعنی دوست کی حیثیت سے بھی کافی ہے اور مددگار کی حیثیت سے بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو دوست ماننا نا, یہ دوستی کی تو باتیں ہیں نا, یہ دشمن کی باتیں نہیں ہیں. قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ ہمارے دوست کی باتیں ہیں. یہ ولی کون ہوتا ہے, تولا کس کو بولتے ہیں, بار بار کسی کی طرف پلٹنا, ایسا دوست جس کے طرف آپ بار بار پلٹتے ہیں. بعض لوگ ہیں آپ کے پیسے والے دوست ہیں, ان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے ان کو جو ہے اپنے راز میں نہیں لیتے. ولی کون ہوتا ہے, جو راز کا دوست رہتا ہے. تو اللہ سے راز و نیاز کرو, اپنی باتیں اللہ سے منواؤ. اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے بہتر جو ہے کوئی مددگار نہیں ہو سکتے. کفا باللہ, اللہ تعالیٰ کافی ہے, نصیر اور بس. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اور یہ جو لوگ یہودی ہیں جو وہ اپنے کلموں کو یعنی بات کو یا جملے کو یا مطلب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں, یہ اپنی یعنی جو ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی یہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی 79 آیت میں دیکھ چکے تھے ہم کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا ریفرنس دیتے ہیں تفسیر قرآن میں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے ان کی کتابوں میں. دیکھیے ایک بات آپ صحیح سمجھ کے ریفر کر دیے, ان کا آرگیومنٹ یہ ہوگا پھر دوسری چیزیں بھی صحیح ہے, یہ کہیں کو لیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ توریت سے کچھ چیزیں لکھ کے لے کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلنے لگا غصے سے. تو کسی نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کیسی حالت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, رک گئے, پھر آپ نے کہا کہ رضیت باللہ ربا و اسلامی دینوں و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, میں اللہ کا اپنا پالنے والا ہونے پر, اسلام کا اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول ہونے پر راضی ہوں, خوش ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو کلام لایا, میں مجھ پہ جو کلام نازل ہوتا ہے قرآن, یہ فائنل ہے. ارے فائنل چھوڑ کے سیمی فائنل کھیل رہے ہیں, ایک مکمل کتاب پڑھنا چھوڑ کے جو ہے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنرل نالج میں بھائی بائبل بھی پڑھیں, توریت بھی پڑھیں, وہ بھی پڑھیں اور دیکھیں. بھائی یہاں بات آ رہی ہے کہ تحریف ہوئی ہے, اس میں اس کا مطلب بدل دیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ بات آگے آ گئی. اور پھر بس یقولون سمعنا و اطعنا, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ ان کا اتنی ہمت ہوتی ہے, وسما, اور آپ سنیے, غیر مسلم, اور نہ سن سکیں آپ, ورائنا لئیم بھی السنتہم, اور رائنا کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال کیجئے, دیکھیے ہمارا خیال کیجئے. لیکن اس کا تلفظ اگر بدل کے بولیں تو ایک مطلب اس کے چرواہے کے ہوتے ہیں جو بکریاں چراتا ہے, ایک مطلب نعوذ باللہ بیوقوف کے ہوتے ہیں. تو زبان کو موڑ کے, تو اس کی بھی ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی یہودی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کو کہا کہ سلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم. تو سلام کا مطلب موت ہو تم پر, سلام علیکم موت ہو تم پر. تو رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئی اور کہا کہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا, وعلیکم تم پر بھی. تو یہ سلام علیکم کے بجائے سلام علیکم بول دیا. تو اس طریقے کی حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. تو حالانکہ اگر یہ تلفظ رائنا اگر بولتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے طرف خیال کیجئے. وہ تانم فی الدین, اور وہ دین میں تانے کرتے ہیں, فالٹ فائنڈنگ. دیکھیے یہ نوٹ کرتے چلے جائیے, ہم لوگوں میں بھی ایسی باتیں ہیں, دین میں تان کرنا. ارے چلو حضرت آپ کے ملا ملاٹوں کو دیکھیں. ارے بھائی دیکھیے ایسی بات مت کیجیے, دین کے لوگ ہیں وہ, کسی درسگاہ سے جو ہے علم حاصل کر کے نکلے ہیں, ان کا جتنا لیول آف ایجوکیشن ہے اس لیول پہ وہ سمجھا رہے ہیں, ان کی بے عزتی کر کے بات مت کیجیے. ہمارے پاس تو یہ ہو گیا, عشاء کی نماز کی اذان ہو رہی ہے, بیٹھ کے جو ہے بزرگان دین کو ان کو ان کو گالی گلوچ ہو رہی ہے, اعتراضات ہو رہے ہیں اور نماز کو نہیں گئے, اور سمجھ لیں کہ دین کا حق ادا کر دیے کہ اتنا سیریس ڈسکشن ہوا, ہم مولوی ملاٹوں کو لتھاڑ دیا آپس میں, بولے بہت بڑا کام کرے دین کا کنٹریبیوشن. تو یہ دین میں تان کرنا, فالٹ فائنڈنگ کرنا, دیکھیں ایک ہے شریعت کی پابندی کر رہا ہے, ایک ہے جیسا ڈاکٹر اقبال ہیں, ان کا لیول آف تھنکنگ الگ ہی تھا, آج عام آدمی نہیں سمجھ سک رہا ان کو, تو اپنے اپنے زمانے میں ان کا مقام رہا ہے. لیکن یہاں یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ دین میں فالٹ فائنڈنگ, کچھ تو بھی جو ہے بات نکلنا, اونچے پائجامے, یہ بڑے بڑے داڑیاں لے کے, ہم لوگ بولتے سو بول رہا ہوں, میں دوسروں کا چھوڑیا, دوسرے تو ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے, کیا تماشا ہے حضرت آپ کے دین کا. ایک صاحب مجھے, میں آفس میں تھا جب, بولے ہولیا بنا لیے ہیں ہم لوگ, یہ اونچے اونچے پائجامے, یہ بڑے بڑے داڑیاں. میں نے دیکھیے ہولیا وہ نہیں بنائے, ہولیا ہم بنا لیے ہیں پینٹ شرٹ پہن کے, وہ تو مصنون لباس میں ہے, مصنون طریقے میں ہے وہ. تو یہ تانے دیتے ہیں دین میں اہل کتاب مسلمانوں کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ, اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اوبے کیے اور سنیے, وَانظُرْنَا اور ہماری طرف دیکھیے, تو یہ جو ہے ان کے لیے بہتر ہوتا, وہ اقواما اور زیادہ سیدھا ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر, ان کے انکار کی وجہ سے جو ہے ان پہ لعنت کی ہے, یعنی عذاب رحمت سے دور کر دیا. فلا یومنون الا قلیلا, تو یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے, یا تھوڑا سا ایمان لائیں گے. اس میں مختلف دو ترجمے آئے ہیں ایسے. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ چار چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں, کہ یہ جو اہل کتاب جو ہیں یہ گمراہی خریدتے ہیں, غلط راستہ خریدتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی غلط راستے پہ چلے جائیں, اور پھر تیسری اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں, اور زومانی ڈبل میننگ ورڈز بولتے ہیں جس کے معنی جو ہے خراب ہوتے ہیں, اور پانچواں جو ہے دین میں تانے دیتے ہیں, فالٹ فائنڈنگ کرتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بتایا گیا ہے. دیکھیں ہم بھی ایسا نہ کریں, ایک ایک پوائنٹ اگر لیں تو ہم اسلام کے بجائے گمراہی نہ خریدیں, دوسروں کو گمراہ نہ کریں, پھر ڈبل میننگ الفاظ استعمال نہ کریں, اور پھر کلام کو بدلیں نہ. بھی آپسی بحث ہو رہی ہے, ڈیلی ایکسپیرینسز ہیں, بحث ہو رہی کسی صاحب کی, بیٹھ کے سنتا ہوں بعض وقت میں, ایک صاحب بولے حضرت قرآن میں ہے, وہ دوسرے صاحب خاموش ہو گئے, نہ وہ قرآن میں ہے نہ ان کو معلوم کہ یہ قرآن میں نہیں ہے. بحث جیتنے کے واسطے آپ بول دیے قرآن میں ہے, وہ بےچارہ خاموش ہو گیا. اس طریقے سے اب وہ جا کے کسی اور کو بولے گا کہ صاحب وہ فلانے صاحب بول رہے تھے کہ قرآن میں, حالانکہ قرآن میں نہیں. تو اس طریقے کے دیکھیں یہاں بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ اہل کتاب کا واقعہ ہم کو کیوں سنا رہے ہیں, ہمارے سے کیا واسطہ, ہم کو بولو آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, ختم, قصہ ختم ہو گیا. یہ سب کا کیا واسطے, یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی یہ حرکات تھی تو تم لوگ ایسی حرکتیں مت کرو, اپنے دین کو مت بیچو, غلط راستے کی طرف گائیڈ مت کرو, اور جو ہے تانے مت دو دین میں, زومانی الفاظ مت کہو. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم من قبل ان نطمس وجوها فنردوها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے, تمہارے پاس جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ, کیونکہ یہ جو ہے تمہارے پاس جو پہلے سے ہے توریت انجیل اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن یہ نہیں بولتا کہ توریت نازل نہیں ہوئی تھی, انجیل نازل نہیں ہوئی تھی, قرآن تو تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے نازل ہوئی تھی. یہ ایمان لا لو اس سے قبل کے تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں, اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور پیٹوں کی طرف پلٹ دیے جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, یہاں بھی کر سکتے ہیں, آخرت میں بھی کر سکتے ہیں. اور پھر کہا کہ اور پھر کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ لعنت کرے. لعنت کس کو بولتے ہیں؟ رحمت سے دور کر دینا، عذاب دینا. جس طریقے سے اصحاب سبت وہ ہفتے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. یہ سبت کیا ہے؟ سبت ہفتے، ہفتے کے لیے بولتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا جو سمندر کے کنارے پہ رہتا تھا. ہمارے پاس جیسا جمعے کے دن کا اہتمام ہے کہ بھئی نہاؤ دھو نماز کو اور جمعے کی نماز کے لیے، اور تمام کاروبار چھوڑ دو، جب اذان ہوتی ہے تو تمام کاروبار چھوڑ کے نماز کو آ جاؤ. ہمارے پاس ایک گھنٹے دو گھنٹے کی بات ہے. ان کے پاس پورے ہفتے کا یہ تھا کہ اللہ کی یاد میں گزاریں. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا ہفتے کے دن جو ہے، جیسا عیسائی اتوار مناتے ہیں، یہودیوں کو ہفتہ تھا، ہم لوگوں کا جمعہ ہے، تو یہ ہفتے کے دن ان کو یہ تھا کہ بس اللہ کی عبادت میں لگے رہے. اب ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آتی تھیں. اب یہ کیا کرے؟ بولے بھائی اگر ہم مچھلیاں پکڑے تو پھر یہاں خلاف ہو جاتا، اس دن تو عبادت میں لگے رہنا ہے. تو کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن نالے کھود لیتے تھے، گڑے کر کے نالے کھود لیتے تھے، تو پوری مچھلیاں جو ہے گڑوں میں جو ہے آ کے ہفتے کے دن جمع ہو جاتے تھے. ہفتے کے دن جا کے وہ نالے بند کر دیتے تھے، اتوار کے دن مچھلیاں نکال لیتے تھے. انکم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ، ادھر بتا دیے ادھر بتا دیے، اپنا دو ریکارڈز ہیں، ایک بیوی کو بتانے کا، ایک گورنمنٹ کو بتانے کو، ایک اپنے کو بتانے کا، تین تین ریکارڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو کس سے کھیل رہے ہیں؟ جیسا اللہ معاف کرے، بعض کا سننے میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی جائیداد بچوں چوں میں تقسیم کر دیتے، رمضان ہوتے واپس لے لیتے، رمضان کے مہینے بولتے بھائی میں صاحب استطاعت ہی نہیں ہوں. کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو یہ اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی؟ ان کو بندر اور سور بنا دیا، بندر اور سور ان کو بنا دیا. تو بول رہے ہیں کہ دیکھو تم یعنی یہ اس قرآن پہ ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، ورنہ ہم یہی معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے. یہ پیسز یاد کر لینے کے ہیں سب. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم عمل میں آ کے رہتا ہے. ایک اصول ہے، یہ قانون ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ حکم عمل میں نہ آئے. اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے شرک کے معاملے میں. اللہ کرے کہ اچھی طرح سے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے ہٹ کے جو بھی گناہ ہے وہ جس کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے. وہ من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو بے شک اس نے کوئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے موجود نہیں، ایسا بڑا گناہ ایجاد کیا جو پہلے سے موجود نہیں تھا. اور یہی آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 116 ورس نمبر 116 میں آ رہی ہے. وہاں کہ ذلا ظلالم بعیدا، اور بے شک یہ گمراہی میں دور ہوا، بہت دور. اب یہ شرک کیا ہے؟ شریک، کسی کو شریک کر لینا، پارٹنر بنانا. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پرسنالٹی، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اب اگر کسی کو بیٹا بول دیے تو بیٹا تو نطفے سے بنتا، وہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ نطفہ اس کا حصہ ہے، وہ ڈیولپ ہوتا جا کے تو اس کا حصہ ہو گیا، شرک فی ذات ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ملنا، یہ ذات میں پرسنالٹی میں کسی کو شریک کر دینا، یہ ختم. شرک فی صفات، صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دیتے ہیں، آپ کسی اور سے سمجھنا کہ رزق یہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب ہیں، پالنے والے ہیں، مالک ہے، آپ کسی اور کو رب سمجھنا، پالنے والا سمجھنا، اس طریقے سے. اور پھر یہ بات سمجھنا کہ وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں ایک ہی وقت میں کئی صفات ہیں، ایک وقت میں تمام صفات کام کر رہی ہیں. جیسا ایک آدمی ہے، وہ ایک وقت میں کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا شوہر بھی ہے، کسی کا باس بھی ہے، کسی کا سبارڈینیٹ بھی ہے، مگر یہ تمام کوالٹیز جو اس میں ہیں وہ ایک ہی وقت میں موجود ہے. تو یہ وحدانیت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا تمام اسماء الحسنا کے ساتھ. جیسا بعض لوگ یعنی گاڈیس آف ایجوکیشن, گاڈیس آف وار, گاڈیس آف ویلتھ اس طریقے سے الگ کیے نہیں ہیں. یہ رزاق, علیم, یہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ تمام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا. اب پھر یہاں ایک چیز سمجھیے کہ صفات اللہ تعالیٰ کو ہم ذات سے نہیں پہچان سکتے, کنوینس ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پہچاننے کے لیے صفات سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, کریم ہے, جبار ہے, قہار ہے. جو دو احادیث اگر آپ ملائے تو 122 126 کچھ اسماء الحسنہ آتے ہیں قرآن اور حدیث میں ملا کے. یہ اللہ تعالیٰ کو ان سے پہچاننا ہے. اب جیسا میرا ایک اتفاق ہوا تھا, کسی جگہ پہ گیا تھا میں, کوئی صاحب مجھے لینے آئے اور ان کو کبھی مجھے دیکھے نہیں تھے, میرے نام سے واقف تھے مگر مجھے دیکھے نہیں تھے. تو اس وقت مجھے یہاں کے گلاسز تھے موٹے, بہت یہ تو ابھرے ہوئے ہیں, موٹے گلاسز تھے. تو میں بولا بھائی میں فلاں دروازے کے نیچے کھڑا ہوا ہوں اور جو ہے میرے بال سفید ہیں, داڑھی ہے, سفید داڑھی ہے, اور عینک کے بلے بہت موٹے ہیں, آپ فوراً پہنچا لیتے ہیں. یہ صفات سے وہ آتے فوراً پہچان لیے. اس طریقے سے صفات سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, تو نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد میں سیکنڈ پوائنٹ آئیے کہ جو ہے اب یہ جو ہمارا جو کلمہ ہے اسی مفہوم کو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لیے تو پھر وہ شرک ہو. تب یہ الہ کیا ہے؟ اللہ تو معلوم ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, ہر جگہ ہے, تمام صفات اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچان سکتے. الہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے, پرسنل نیم ہے, نیم ہے, نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور الہ کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ہے. اس کو قرآن میں کیسا سمجھایا کہ موسیٰ فرعون کے منہ سے جو یہ بولنے لگایا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو فرعون اس زمانے میں کیا تھا؟ بادشاہ تھا, ہی واز دا سپریم اتھارٹی ان ہز کنگڈم. تو الہ از دا, قرآن نے جس طریقے سے سمجھایا, الہ از دا سپریم اتھارٹی ان دا یونیورس, اقتدار اعلیٰ جس کو بولتے ہیں, کہ کسی اور کو اقتدار اعلیٰ نہیں ماننا, کسی اور کو یہ نہیں سمجھنا کہ ان کی بھی اتھارٹی ہے ان کے ساتھ. یہ جو ہے کلمہ. پھر اس کے بعد میں ایک بڑا ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے, سورہ آراف کی 172nd 174th آیات میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹ سے تمام جو انسان آنے والے تھے ان کو نکالا, ذریات کو نکالا, میں تو ان کو جینز آف فیتھ بولتا ہوں, کہ نکال کے ان سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, پالنے والا نہیں ہوں. اور سب نے گواہی دی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, پالنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے آپ ہمارے پالنے والے ہیں, ہمارے والدین مشرک تھے, شرک کرتے تھے, ہم ان کی پیروی میں شرک کرنے لگے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. پھر وہاں ہی پھر فرعون نے پوچھا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے, کیونکہ بادشاہ کی حیثیت سے وہی مالک اور وہی پالنے والا تھا. ہم اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ فرعون خود آلیہ تک دوسروں کو, دوسرے الہ, دوسرے اتھارٹیز کو فرعون پوچھتا تھا, مانتا تھا. تو یہ اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا, اس نے کہا کہ اتھارٹی تو میں ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اتھارٹی سمجھنا, کسی اور کو پالنے والا سمجھنا, کسی اور کو مالک سمجھنا, یہ بھی جو ہے شرک ہے. اب کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ بھائی شرک میں آپ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے پاورز کم کر دے رہے ہیں, بھائی ان کو بھی, انہوں بھی بولے تو ہوتا, انہوں بھی بولے تو ہوتا ہے. کفر میں آپ مکمل اللہ تعالیٰ کو زندگی سے ہٹائی دے رہے ہیں, کمپلیٹ ہٹا دے رہے ہیں. تو اسی لیے کفر کو شرک سے ایکویٹ کیا گیا ہے. کئی جگہوں پہ ایسا آیا ہے کہ ان کو وہ جو کفر کرتے تھے ان کو سزا اس لیے ہوئی, یا وہ جو شرک کرتے تھے اس لیے سزا ہوئی کہ وہ کافر تھے, تو جو ہے انکار کرنے میں کے معنی میں آیا. پھر اس کے بعد میں اور ایک سائنٹیفکلی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ساری یونیورس میں there is only one creator, rest is creation. ایک ہی خالق ہے, باقی کا سب مخلوق ہیں, پیدا کیے ہوئے والے ہیں. تو مخلوق سے, کریشن سے کسی کو اٹھا کے خالق کے مقام پہ بٹھانا, خالق کے برابر سمجھنا, خالق کے پاورز ان کو دے دینا, بھئی اللہ تو ہے, مشرک اللہ کو مانتا, کافر اللہ کو نہیں مانتا, آپ کسی بھی مشرک سے پوچھئے وہ اللہ کو مانتا لیکن جو ہے اس کو نہیں مانتا, ارے خالق کو مخلوق کی جگہ پہ اٹھا کے بٹھا دینا. پھر اس کے بعد میں ایک لائلٹی کا سوال ہے, ڈیوائیڈڈ لائلٹی, وفاداری سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہونا, اخلاص جس کو بولتے ہیں. یہ بڑے باریک پوائنٹس ہیں شرک کے کہ اخلاص وفاداری سوائے, جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا. آپ یہاں آتے وقت گھر سے سوچئے کہ کائے کے واسطے آ رہے ہیں, بھائی اللہ کا کلام سننے آ رہے ہیں, اللہ کے لیے آ رہے ہیں. چلیے کوئی جا رہے ہیں جاتے جاتے سوچے کائے کے واسطے جا رہے ہیں, ریسز کو جا رہے ہیں, اللہ کے خلاف احکامات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا, پلٹ جائیے. تو وفاداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سننا. ڈیوائیڈڈ لائلٹی, شرک کیا ہے؟ ڈیوائیڈڈ لائلٹی. آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں, دوسروں کو بھی خوش کرنا, انڈیوائیڈڈ لائلٹی کی ضرورت ہے. بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کریں گے, تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگیں گے. تو وہاں ہم عبادت اردو میں بول دیے, اب کا مطلب غلام کا ہوتا, ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے, کسی اور کی غلامی, کسی اور کی غلامی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے, ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی اور سے ہم نہیں مانگیں گے. ایاک جو بات آتی, تو شرک جو ہے عبادت میں غلامی میں آ گیا, مانگنے میں آ گیا. ہمارا مانگنے میں ہے, عبادت میں نہیں ہے. ہمارا جو شرک ہے مانگنے میں ہے, عبادت میں نہیں ہے اللہ کے بارے. تو یہ مانگنے کو کنٹرول کرنا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایک صاحب میرے پاس آفس میں تارناکے کو آئے تھے, کچھ ایسی بات ہوئی, مانگنے کی بات ہوئی. بولا بھائی دیکھیے قرآن کی آیت ہے, سورہ مجادلہ میں بات آئی ہے کہ تم میں سے تین بات نہیں کرتے, چوتھا میں ہوں, میں ہوتا ہوں. یہی ہے اللہ تعالیٰ, جو بھی مانگنا ہے مانگ لو نا, کائی کو آٹو رکشا کر کے نام پلی تک آتے ہیں, کرایہ خراب, بلا وجہ کرایہ خراب. تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں آ جاتا ہوں, تمہاری رگے جہاں سے میں قریب ہوں. تم دل میں دعا کرو, منہ سے بھی مت بولو, مجھے معلوم ہو جاتا ہے. تمہاری دعا کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوتا ہے. تو پھر دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ تو یہ بھی شرک ہے, کسی اور کی غلامی کرنا, کسی اور کی پرستش کرنا, کسی اور سے مانگنا. پھر قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ فائدہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں, نقصان اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں. تو یہ ایمان رکھنا کہ بھئی ان کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا, ان کی وجہ سے یہ نقصان ہوا, شرک کی بات ہوگی. پھر سوائے اللہ کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے, کوئی نقصان نہیں پہنچ, زندگی وہی دیتے ہیں, موت وہی دیتے ہیں. یہ سمجھنا کہ بھئی وہ فلانی جگہ گئے تھے بول کے جو ہے بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا, بچہ ہوا, اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں. وہ فلانے ڈاکٹر صاحب بچا لیے, نہیں تو میں تو مری گیا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں بچا, مجھے پیس میکر بنا ڈالے تھے تو میں ایک صاحب سے بولا تھا. دیکھیے میری حیات ہے, میری موت نہیں آئی ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ پیس میکر سے میری حیات بڑھ گئی, نہیں ہوتا ایسا, موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. تو زندگی سوا اللہ کے کوئی نہیں دیتا, موت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. اب یہاں 14 آئٹمس ہیں جس میں سے جہاں تک مجھے یاد ہے 13 آئٹمس قرآن میں آئے ہیں جو شرک کے آئٹمس ہیں. تو ہم اس پہ جو ہے غور کریں. اس میں بت ہیں جو بالکل آبویس ہیں, بت پرستی یہ شرک ہے کہ بے آپ کوئی بھی اس کو نام دے لے کہ ایک مخلوق ہیز مین کریٹڈ گاڈ اور گاڈ کریٹڈ مین کا سوال ہو جاتا ہوں کہ بھائی اپنے ہاتھ سے آپ کچھ بنا لیں. یہ مکہ معظمہ میں وہی ہوا تھا, فتح مکہ سے پہلے جو ہے 360 بت جو ہے اس میں موجود تھے. تو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا لیا اور پھر اس کو کچھ نام دے دیا, اس کو اتھارٹی بھی دے دی, یہ کھانے کا ہے, یہ پینے کا ہے, یہ علم کا ہے, یہ فوج کا ہے, اس کا اس طریقے سے نام بھی دے دیے. تو ایک شرک کا ایک آئٹم بت. اس کے بعد میں سورج, سورج کی بھی پرستش ہوتی جہاں تک مجھے اندازہ ہے. مصر کے جو لوگ تھے ایجپٹ کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, غالباً وہ جو ہے چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے, چاند کی پوجا کرنا. جانوروں کی بھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں جن اور شیاطین, جنوں کی غلامی کرنا کیا ہے؟ جو وسوسے دل میں آتے ہیں اس کو فالو کرتے رہے. جن تو ہمارے سے وابستہ ہے, ہم اس کو حدیث ہے, یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگا ہوا نہیں ہے. پھر دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ جن ہمیشہ غلط بات کی تصدیق کرتا ہے فرشتہ ہمیشہ صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے. کانشنس, یہ فرشتہ جو ہے ہم اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہے تو کانشنس, تو یعنی بس آپ کے خواہشات کی پیروی کرنا, وہ بات آگے بھی آ رہی ہے. فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں وغیرہ بنا دینا, فرشتے بھی جو آئٹم آف شرک ہیں. پھر نبیوں کو وہ مقام دے دینا, قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کہا, وہ بات صحیح ہے نا, انسان کا بیٹا انسان, اللہ کا بیٹا اللہ. بھئی جب آپ بول دیے اللہ کا بیٹا تو اللہ کا بیٹا اللہ ہی ہوں گا نعوذ باللہ. تو نبیوں کو جو ہے اللہ کا مقام دے دینا, اور پھر عالموں کو, یعنی عالموں کو بڑا مقام. قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں مگر حضرت انہوں اتنے بڑے عالم. ایک صاحب مجھے ریاض میں پوچھے تھے, بولے صاحب فرض کیجئے کہ بہت بڑے عالم ہیں, صاحب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے عالم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف کس کو مانتے, کوئی بھی ہوگا, ہو کوئی بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ میرا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے, اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے, اللہ کا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کرتا ہے, لیکن میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. تو پھر دوسرے کون ہوئے صاحب منسوخ کرنے والے؟ جو بات قرآن میں آ گئی ہے وہ تو بالکل فائنل ہے. تو عالموں کو وہ مقام دے دینا جو اللہ تعالیٰ کو مقام دینا ہے. پھر اس کے بعد میں خواہش نفس, دو مقام پہ آیتیں آئی ہیں, کہا کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تمہاری خواہش بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک واقعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, چھوٹا ہے, کہ کوئی صحابی جو ہے اپنے ایک بڑے انٹیلیجنٹ دوست سے جو اسلام نہیں قبول کر رہے تھے, ان سے پوچھے کہ بھائی میں تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, کہ حیرت ہے تم اسلام قبول نہیں کرے. تو وہ غیر مسلم دوست جو تھا وہ بولا کہ میں تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, تم کیسا اسلام قبول کرے. یہ پریشان ہو گئے, بولے بھائی ایسی کیا بات ہے؟ تو بولے دیکھیے, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اس کو ایکسپٹ کرا ہوں تو میری خواہش بھی فنا ہو گئی, اب جو بھی میں کروں گا اللہ تعالی کے حکم کی بات کروں گا, میں میری خواہش پہ بھی نہیں چلوں گا. خواہش کا مرڈر ہے, خواہش کو قتل کر دیا میں نے, اتنا بڑا سیکریفائس میرے میں نہیں ہے. تو جو لوگ کوٹ کرتے ہیں اس واقعے کو بولتے ہیں کہ وہ زمانے میں کافر بھی کلمہ سمجھ کے ایمان نہیں لاتے تھے, کافر بھی کلمہ سمجھ کے ایمان نہیں لاتے تھے, ہماری بدقسمتی ہے کہ بغیر کلمہ سمجھے کے ایمان لائے ہیں. کیا بدقسمتی ہے ہماری, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی نہیں معلوم. بھائی میری عمر سے بڑھ کے ایک صاحب سے میرے پاس ایک آرٹیکل بھیجے تھے, اقتدار اعلیٰ کون کریکشن کے واسطے بھیجائے تھے, تو میں نے, میرے عمر سے زیادہ تھے وہ عمر میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار نہیں ہے. یعنی ان کو کلمے تک کے لفظی معنی نہیں معلوم ہے کہ کلمے کے معنی کیا ہے. جب میں ان سے سمجھا, زبانی میں ریپیٹ ہوتے چلے جا رہا ہے, جب ان سے پوچھا تو بولے ہاں اس کے معنی وہی ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اپنی خواہش, دیکھیں ہم اپنے شرک کے آئٹمس کو ڈیل کریں گے, دوسروں کے شرک کے آئٹمس کو ہم کو ڈیل کرنا نہیں ہے. ہمارے میں کیا ہے, خواہش نفس اکثر اسلام کے خلاف آ جاتی ہے. فجر کو اٹھنا, قرآن لے کے بیٹھنا, ہاں سمجھنا, محنت کرنا, چار لوگوں کے پاس جا کے معنی پوچھنا, یہ سب خواہش کو کچلنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا رکھا ہے, لا الہ الا اللہ. اگر دین کے خلاف خواہش اٹھ رہی ہے تو ہم مشرک ہیں, ہم بلا وجہ دوسروں کو مشرک بول رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو انالائز نہیں کر رہے. اس کے بعد میں مال اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ کا مقام دینا, یہ آئٹم جو ہے قرآن میں جو آئے ہیں, مال اور مرتبے کو اللہ کا مقام دینا. حضرت و فلانے مولانا ہے, کون پوچھ کے دیکھتے ہیں ان کو؟ بولے آپ وہی دیکھو پیسے والے ہیں کیسا ہوتا ہے, پوری نیوز کور ہو رہی پیسے والوں کے بارے میں, ان کی فیملی میں ایسا جھگڑا ہوا ایسا ہوا, یہ آپ کے پاس ہوا تو آتا ٹی وی پہ, پوری نیوز میں آتا. مال ہے, عہدہ ہے, کمشنر ہے, میاں نکلا تو جو ہے پورے پولیس والے سلوٹا مارتے ہیں, عہدہ ہے, اصل وہی عہدہ ہے. تو اس کو بہت بڑی چیز سمجھنا, وہ آپ کے پاس مال آ گیا ایمان رہے یا نہ رہے, آپ کے پاس عہدہ آ گیا ایمان رہے یا نہیں, یہ بھی شرک کے آئٹمز ہیں. پھر اس کے بعد میں رسم و رواج کو وہ مقام دینا جو قرآن اور حدیث کو دینا ہے. بھئی نہ منجل ثابت ہے, نہ چوتھی ثابت ہے, نہ زیارت ثابت ہے, نہ چہلوں میں برسی ثابت ہے قرآن اور حدیث سے. ایک ضعیف سے ضعیف حدیث نکال کے لے کے آئے, مگر برابر کر رہے ہیں, برابر کر رہے ہیں, ہٹ دھرمی سے کر رہے ہیں, برابر کر رہے ہیں. پھر یہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں آپ, لوگوں کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقام دینا ہے. آج کل ہمارے پاس لوگ بڑے وہ ہو گئے, لوگ کیا بولیں گے. کوئی غریب امپلائی تھے میرے پاس, وہ شیورٹی کے واسطے پروویڈنٹ فنڈ کے شیورٹی کے لیے لائے تھے, تو بولا کائے کے واسطے نہیں تھا, وہ فلانے رشتے دار کا انتقال ہوا, میں ان کے جو ہے چہلوم کے لیے لے رہا ہوں. بولا نہیں ہے نا صاحب ہمارے پاس ایسی چیزیں. بولا آپ کہاں سے دیں گے, اتنی رقم آپ لے رہے ہیں, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, اتنی رقم لے کے آپ ایسی شاندار دعوت کرنے والے ہیں, کہاں سے دیں گے آپ؟ نہیں صاحب لوگاں کیا بولیں گے. یہ لوگاں ہمارے دکھنی زبان میں, یہ لوگ بھی شرک کا ایک آئٹم بن گئے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد میں اب یہ جو ماڈرن زمانے میں قانون قدرت کو جو ہے وہ مقام دینا جو اللہ تعالیٰ, لاز آف نیچر, نتھنگ کین گو اگینسٹ لاز آف نیچر, یہ بڑا ایلیویٹڈ لیول کا شرک ہے. جیسا اقبال بتائے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جو ہے وطن پرستی بھی ایک نیا شرک ہے. جو جس طریقے سے اللہ کے لیے محنت کرنا ہے, وطن کے لیے جان دے رہے ہیں, وطن کے لیے محنت کر رہے ہیں, یہ بھی ہے. تو اس طریقے سے جو سائنٹیفک ورلڈ ہے اس میں جو ہے آپ کے یہ شرک ہو گیا کہ لاز آف نیچر کو وہ مقام دینا جو اللہ تعالیٰ کو مقام دینا. لاز آف نیچر اٹل ہے, دیکھیں تقدیر تک اٹل نہیں ہے. یم اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں. اصل کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو ہے آپ کو قرآن سے زیادہ تر لاز آف نیچر کے علاوہ جتنے آئٹمز ہیں قرآن سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا سے معاف نہیں کریں گے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں. پھر سورۃ زمر کی 53 آیت میں آئی ہے, بات آئی ہے کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پہ زیادتی کیے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اگر وہ چاہیں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں. شرک سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو ظاہر ہے معاف کر دے گا, کفر سے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دے گا. توبہ کا سوال ہے, توبہ کا مطلب کیا ہے؟ غلط راستے سے پلٹ کے صحیح راستے کی طرف آنا. تب وہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ جو رحمت کی نظر ہٹا لیے تھے پھر رحمت کی نظر اس پہ ڈال دینا. تو بول رہے کہ مَن یُشْرِک بِاللّٰہِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرا اس نے ایک بہت بڑا گناہ ایجاد کیا جو وجود میں نہیں تھا. اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفوس کو بڑا پاک سمجھتے ہیں, گناہ سے پاک سمجھتے ہیں. کہ نفس کیا چیز ہے؟ اندر کا ڈرائیور ہے. اس سے پہلے بھی میں اس کو سمجھا چکا ہوں کہ بھئی ہم جب سو جاتے ہیں, سورہ زمر کی 42 آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارا نفس دو وقت لیتے ہیں, ایک سوتے وقت اور ایک موت کے وقت. موت کے وقت تو نفس لوٹایا نہیں جاتا ہے, جو سوتے ہیں ان کی اگر نیند میں موت لکھی ہوئی ہے تو ان کا بھی نفس لوٹایا نہیں جاتا. تو نیند کا ہم کو تجربہ ہے, موت کا تو تجربہ نہیں ہے. نیند میں جو ہے ہماری حیات باقی رہتی ہے, لائف باقی رہتی ہے, لیکن ہمارا شعور, ہمارا کانشیسنیس چلے جاتا ہے. کانشیسنیس آف ٹائم جیسا بولتے کہ بھائی کتنی دیر سوئے, کیا ہوا, بالکل ہوش نہیں رہتا ہے. تو یہ جو نفس اصل ڈرائیور ہے, یہ جسم نفس کا غلام ہے. نفس جسم کو جیسا بولے گا ویسا یہ جسم کرے گا. جسم اپنے سے کچھ بھی نہیں کرتا. میں کیا کروں صاحب, پاواں لے کے آ گئے آپ کے پاس, آپ نہیں بول سکتے. میں کیا کروں صاحب, ہاتھ اٹھا آپ کے منہ پہ پڑ گیا. نہیں, وہ اندر ایک چیز ہے جو ڈرائیور ہے جو آپ سے یہ حرکات کراتی ہے. تو یہ اگر پاک ہو تو پھر ہر چیز پاک ہوتی ہے. اس پہ اصل جو ہے محنت کرنے کا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ اپنے نفوس کو سمجھتے ہیں کہ بڑے پاک ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا نفس پاک کرنا چاہتا ہے اس کا نفس پاک کرتا ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یضل من یشاء و یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی مان لو, شرک کے بعد کی آیت ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی مان لو, کسی کی نہیں چلتی, کسی کی نہیں چلتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کی چلتی ہے تو پھر شرک کی کیفیت پیدا ہو. بس اللہ کی چلتی ہے. اور جو ہے, اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, نا انصافی نہیں کرتا. فتیلہ یعنی کھجور کی گٹلی پہ جو بال ہوتا ہے اس کو فتیلہ بولتے, اتنا تک جو ہے ظلم نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں قرآن سمجھانے کا نہج سمجھیے. آپ عرب ہیں, مخاطب قرآن جو ہے وہ عرب ہیں, اور کھجور ان کی غذا ہے. کھجور کی گٹلیوں کو رات دن دیکھتے رہتے ہیں. تو کھجور کی گٹلی کی مثال دی ہے کہ اس کے اوپر جو بال ہے نا کھجور کی گٹلی پہ, تم جو رات دن دیکھتے ہو, اتنی بھی ناانصافی اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کے ساتھ نہیں کرتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھیے آپ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ تھوپتے جاتے ہیں, ایجاد کرتے ہیں, انوینٹ فیبریکیٹ کرتے ہیں. ایک جھوٹ تو یہ کہ کتابوں میں سے تحریف کرتے ہیں, دوسرا جھوٹ یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں. وہ کفا بھی اسما مبینہ, اور یہ جھوٹ تھوپنا ہی ان کے لیے کھلا گناہ کافی ہے, ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یومنون بالجبت والطاغوت, کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا, پوری کتاب نہیں دی گئی تھی, توریت اور انجیل. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ جبت یعنی بتوں میں, آئیڈلز میں, اور طاغوت غیر خدائی طاقتوں کو طاغوت کہا گیا. شرک کی بات آ گئی, اللہ تعالیٰ بھی ایک طرف ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف جو طاقتیں ہوتی ہیں, غیر خدائی طاقتیں جو ہوتی ہیں, تو ان کی جو ہے یہ ان پہ ایمان لاتے ہیں, بتوں پہ ایمان لاتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کے غیر خدائی طاقتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اور پھر دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ اللہ, اللہ کے سوا دوسری چیزوں پہ جو ہے ایمان لا لینا, اللہ پہ ایمان نہیں. ہماری زندگی ہم دیکھیں, آپ کتنے وقت اپنے فیصلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, کھاتے وقت بسم اللہ نہیں بولتے, کھائے بعد الحمدللہ جو دعا ہے پڑھنے کی نہیں پڑھتے. کبھی کوئی معاملے میں ہمارا ذہن ہی نہیں ہے, بس ایک روٹین ہے, جانوروں کا منڈا ہے چلے جا رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے بالکل غیر خدائی قانون میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کی جو بات ہے, وہ یقولون للذین کفروا هؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا, اور یہ کفر کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں. یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جو ہے مومنوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کفر کرنے والے ان سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں, مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں, ایسی بات بولتے ہیں. یعنی کوئی صاحب اپنی تقریر میں بتائے تھے کہ بھئی مسلمان کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کو جنت میں جانے کی امید ہے, کبھی نہ کبھی اپنی سزا وزا بھگت کے انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کافر کتنا ہی اچھا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اب یہ مسلمانوں سے کیسا بہتر ہوا کافر, اب آپ اپنا جائزہ لیجئے. ہم لوگ غصے میں آ کے بولتے ہیں مسلمانوں سے تو حضرت ان لوگاں بہتر ہیں, ان لوگاں بہتر ہیں, مان نہیں آتا ہے. اس لیے بولتے کہ قرآن پڑھے ہی نہیں ہے. اب پرسوں میں ایک سروے سنا میں کہ کوئی اسلامک کنٹریز کا, کہیں مجھے برابر یاد نہیں آ رہا, کہ 80% جو نمازیں پڑھاتے کرتے ہیں ان کو قرآن کے ترجمے معنی نہیں معلوم. ایک اسٹیٹسٹکس بتائی گئی, سروے ہوا, 80% کو ان کو قرآن کے معنی نہیں معلوم. تو پھر ابھی ہوا ہم لوگ 100% ہمارے کو کہاں سے معلوم ہوگا. تو یہاں جو ہے بات آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے تو یار وہ کافراں بہتر ہے, نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے. اولائک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. کیوں بلا وجہ لعنت میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دل میں رکھیے, کیوں ایسی بات. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, اور جس کے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو اور وہ کسی کو کوئی دوست نہیں پائے گا, کوئی مدد کرنے والا جو ہے وہ نہیں پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, क्या इनका मुल्क में हुकूमत में कुछ हिस्सा है सारी कायनात के? अगर ऐसा होता तो वो इंसानों को एक नखीरा भी नहीं देते। नखीरा क्या है? खजूर की गुठली के पीठ पे जो धब्बा होता है उसको नखीरा बोलते। फिर खजूर की मिसाल दिए, दिन रात देखते हो, खजूरा खाते हो, बीज थूकते हो, तो खजूर की गुठली के पीठ पे जो छोटा सा नुक्ता होता है वो नुक्ते के बराबर भी किसी को नहीं देती अगर इनका अल्लाह ताला की हुकूमत में अगर कुछ भी हो हिस्सा होता। अम यहसदून नासा अला मा आताहुम अल्लाह मिन फजलिह, क्या ये इंसानों से हसद करते हैं, जलते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से कुछ दिया है? क्या दिया है? कुरान दिया है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइली नहीं थे, बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो ये जलते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जैसे किताबें दी हैं दूसरों को भी किताब दी, तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि फकत आतैना आला इब्राहिम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब भी दी थी, हिकमत भी दी थी, कानून तौरात इंजील ज़बूर उन्हीं के खानदान में आए, उनका इंटरप्रिटेशन करना, हिकमत तफसीर उन्हीं उनके पास ही आई, और फिर उनको मुल्क अजीमा भी दिया था, दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी हुकूमत थी। तो क्या आप ही को देते रहेंगे, दूसरों को नहीं देंगे? जहां दूसरों को कुछ दिया हसद पैदा हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते थे या मुसलमानों से जलते थे इस बात पे? फमिनहुम मन आमना बिही, लेकिन इनमें बाज़ ऐसे हैं जो इस पे ईमान लाए हैं कुरान पे, वो मिनहुम मन सद्दा अनु, और बाज़ इनमें से ऐसे हैं जो इससे पलट गए, कुरान से पलट गए। व कफा भी जहन्नमा सईरा, और दोज़ख की धड़कती बहकती भड़कती हुई आग इनके लिए काफी है। अब ये बड़ी जबरदस्त आयत है, अल्लाह ताला हमको हमारे मुतालिकीन को इससे महफूज रखे। इन्नल्लज़ीना कफरू भी आयातिना, वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं। इनकार का क्या मतलब है? मानते भी नहीं, अमल भी नहीं करते। देखिए मुनाफिक है, मानते नहीं थे, अमल करते थे। अमल भी ऐसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाजें हुई उनकी, मगर दोज़ख के निचले हिस्से में हिस्सा उनको जगह मिलेगी बोल दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाजें पढ़े, मानते नहीं थे, अमल करते थे। तो कुफर का मतलब यह है कि दिल से ही नहीं मानते थे। कि यहां बात आ रही है कि इन्नल्लज़ीना कफरू भी आयातिना, वो लोग जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। अब आयत का मतलब यहाँ कुरान की आयत भी होती, मौजज़े भी होते। ये तमाम आयतें जो दिन रात की हेर फेर सारी कायनात है, ये भी अल्लाह ताला को पहचानने की निशानी है। जैसा इससे पहले भी मैं बात दिया बताया था कि भाई जैसा डॉक्टर कोई किसी घर पे लाल बल्ब लगा हुआ है, वो निशानी है, वो आयत है कि यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। अगर उसमें लाइट है तो मतलब यह है कि डॉक्टर साहब इस वक्त क्लिनिक में मौजूद हैं, ये आयत है। तो अल्लाह ताला को पहचानने के लिए कुरान की आयतें हैं, मौजज़े हैं, ये तमाम कायनात का कारोबार जो चल रहा है। तो वो लोग जो इन अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाते हैं, सौफा नुस्लीहिम नारा, हम इनको आग में दाखिल करेंगे। इनकार करते हैं, अमल नहीं करते, हम इनको आग में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूखु अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा, जब कभी इनके जिस्म के चमड़ियां मुकम्मल जल जाएंगे तो हम नई चमड़ियां डालेंगे ताकि ये अज़ाब का मजा चखते रहें। ये आपके डॉक्टर ज़ाकिर नायक जो हैं, इनके वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नायक जमाने में हैदराबाद बहुत आते थे, इनका ताल्लुक रबते या आलम इस्लाम से हैं, फंड्स माशाल्लाह जब काफ़ी उनको वहाँ से मिलते थे, तो उन्होंने एक कैसेट हम ला के यहाँ डिस्प्ले किया था, हमारे एकेडमी के थ्रू भी हुआ। तो वहाँ एक 3 घंटे का कैसेट था, वो डॉक्टर अब्दुल मजीद जिंदानी का रिकॉर्ड किया हुआ। ये एक्चुअली कुरानिक साइंस इन साइंटिफिक साइंस इन कुरान एंड सुन्ना मक्के मौजमा में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका एक कैसेट था। तो उन्होंने क्या किया था, तमाम साइंटिफिक आयात जो हैं वो एक्सपर्ट्स बुलाए थे वेस्टर्न, और उनसे साइंटिफिक आयात का इंटरप्रिटेशन पूछा था कि भाई कुरान में ऐसा है, आपका इसके बारे में। अब वो बहुत लंबी बात है, मैं यहां ले लेता हूं कि एक स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया, गैर मुस्लिम स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया, उनके सामने ये आयत का तर्जुमा सुनाया। तो बोले स्किन स्पेशलिस्ट की हैसियत से आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جلنے کی تکلیف الگ ہوتی ہے، زخم کی تکلیف الگ ہوتی ہے، اللہ بس رحم کرے. تو بولے جلنے کی تکلیف قائم رکھنے کے لیے بار بار چمڑی ڈالی جائے گی تاکہ جلنے کی تکلیف قائم رہے. پھر ایک جگہ آیا کہ دوزخ میں نہ مریں گے نہ جیئیں گے. چلو بھائی مر گئے یہاں تو کوس لیتے اپنے آپ کو، اٹھا لے یا اللہ میاں ایسا کر دے ویسا کر دے، وہ بھی نہیں مرنے کا نہ جینے کا. ہالیڈے کے واسطے بولیں گے بھائی ذرا ایک دن، وہ سنڈے کو عادت تھی ہماری، ذرا ایک دن کی چھٹی، بولے تو چھٹی بھی نہیں ملے. تب یہ موقع ہے، جتنا بھی ٹائم بچا ہے ہمارے کو تو بہت کم ٹائم بچا ہے، جو نوجوان لوگ ہیں جن کو دکھتا انشاءاللہ کہ زیادہ ٹائم ہے، اب یہ ٹائم ہے بنا لے، زندگی ایسی بنا لے کہ اس دوزخ میں جلنے سے جو ہے بچ جائیں، دوزخ سے جو ہے بچا لیں اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو. اور بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار والا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. عزیز کس کو بولتے؟ جیسا پولیس کمشنر ہے، اقتدار ہے اس کو، کبھی بھی کسی کو گرفتار کر لے سکتا. حکیم ہے، یعنی ان میں وزڈم ہے، دانائی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں جو ہے استحکام ہے، فرمنس ہے، کوئی ان کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. دیکھیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ایمان لائے اللہ پہ، فرشتوں پہ، نبیوں پہ، کتابوں پہ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، تقدیر پہ، یہ تمام چیزوں پہ جو ایمان لائے، پکا ایمان ہے، یقین ہے، حساب کتاب ہوگا. خالی میں ایسا سرسری بول دیا نہیں، بلکہ ایک ایک آئٹم کو سوچ کے، جیسا میں آپ سے بتایا تھا کہ ہماری پہچانت میں کسی کو صاحب نے اسلام قبول کیا تھا، تو میں ان کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ صاحب ان کا کیا حال ہے. تو بولے صاحب ہمارے بیوی جو ہے ماشاءاللہ سب آئے، ایک ذرا تقدیر پہ ڈاؤٹ ہے صاحب ان کو، تھوڑا انشاءاللہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائیں گا. بولا یا اللہ یہ ایسا آئٹم وائز ایمان تو ہم لائش میں، یعنی اللہ پہ ایمان کنوینسڈ ہیں، فرشتوں پہ ایمان کنوینسڈ ہیں، نبیوں پہ ایمان کنوینسڈ ہیں، کتابوں پہ ایمان کنوینسڈ ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، حساب کتاب پہ ایمان کنوینسڈ ہیں، ایک تقدیر پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ تھوڑے دن میں کلیئر ہو جائے. وہ اور ایک ایک بات بولے تھے، بولا بچوں کا کیا حال ہے؟ تو بولے بڑا ہے صاحب، سمجھدار ہے، سمجھدار کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو کس کو آئیں گا، سر پھوڑ لینا. چھوٹا ہے صاحب، اس کو ہم جیسا تربیت دیں گے ویسا بڑا ہوگا. کیا جوابات ہیں صاحب، یہ کیا جوابات ہیں؟ کنورٹ جس کو آپ بول رہے ہیں اس کے جوابات. تو یہاں جو ہے یہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر عمل صالح کیا ہے؟ کریکٹیو عمل، سیٹ رائٹ کرنا، جو غلطیاں اس کو ٹھیک کرنا. کیسے کرنا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نہیں. یا تو ہماری اپنی مرضی چل رہی ہے ہر جگہ. تو جو وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ہم ان کو جنت میں ایسے باغات میں ڈالیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے آپ پکنک کو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بھائی وہ ہریالی وغیرہ ہے کیا؟ نہیں میاں، پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں پانی بھی نہیں ہونا، جھاڑ بھی نہیں ہونا، پکنک کو جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. آپ ایسی جگہ ڈھونڈتے جہاں کچھ ہرا بھرا ہو، پانی ہو. پیسہ بہت دیا اللہ تعالیٰ، لینڈیڈ پراپرٹی تو آج کل بہت ہی کم لوگوں کی ہوگی، تو آپ کچھ سہن ہے تو آپ وہاں تھوڑا لان ڈال لیتے، ہریالی جھاڑا لگا لیتے، ایک چھوٹا سا فاؤنٹین بھی لگا لیتے، ذرا پانی بھی جو ہے ابلتے رہنا. تو یہ جو انسان کی فطرت میں جو ہے پکنک کا جو کانسیپٹ ہے، وہ آپ کے اپوزٹ یہ کانسیپٹ ہے کہ دیکھو اگر تم کو یہ ہمیشہ ہونا ہے تو پھر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، وہاں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی، کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں، بالکل ہی پاک بیویاں ہوں گی، بہترین بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، کیونکہ ازواج جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے. وہ ندخلهم ظلا ذلیلا، اور وہ جو ہے بڑے گھنے سایوں میں داخل کیے جائیں گے. جاڑوں میں بھی بعض لوگ بولتے کیا تیز دھوپ ہے صاحب جاڑوں کی بھی، ذرا چھاؤں میں آ کے بات کریں آپ. تو عربوں کو تو یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو بتائے کہ اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جن کی امانت تمہارے پاس ہے ان کو لوٹا دو. یہ امانت لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کوئی صاحب سفر پہ جا رہے ہیں، بولے کہ صاحب یہ 1000 دینار ہے آپ رکھیے، میں آ کے لے لوں گا. جب وہ آئے اور پوچھے کہ بھئی میرے 1000 دینار آپ دے دیے یا امانت واپس لوٹا دیے؟ اب آپ انجان بولے یا بولے کہ آپ 1000 رکھا ہے؟ ارے کہاں حاضر تھا، 500 رکھا کہ 1000 بول رہا ہے؟ اب وہ لکھنے پڑھنے کا تو زیادہ رواج نہیں تھا، اسی لیے حکم بھی آیا کہ اپنے ٹرانزیکشنز لکھ لیا کرو. 1450 برس پہلے یہ حکم آیا، گواہ بھی بنا لو. تو بولے یہ جو دھوکہ دیتے ہیں امانت میں، ایسا مت کرو. اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھایا ہے تو اس کو لوٹا دو. اور پھر وہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور اگر تم انسانوں میں فیصلہ کرو تو پھر انصاف کا فیصلہ کرو. یہ میرا ہے، ایسا کئی وقت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مسلمان کا کیس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان غلطی پہ تھا، تو آپ نے یہودی کے فیور میں جو ہے فیصلہ سنایا، مسلمان کے خلاف فیصلہ سنایا. آپ عدل سے نہیں ہٹے، یہ مسنون ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے، ارے اپنا آدمی ہے، چلو ادھر چھوڑ، چلو چلو ادھر چلو نکلو، نہیں یہ بات نہیں ہے. ہم کو ایگزیبٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ان اللہ اما یعیذکم بہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جو ہے نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کانا سمیعاً بصیراً، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسولی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث کی اطاعت ہے. اور پھر اولو الامر، تم لوگوں میں جو ذمہ دار ہیں، ریلیجیس لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تم لوگوں کے اسلامی حکومت ہے، ان کی بھی بات مانو. فان تنازعتم فی شیء، اور اگر تمہارے میں کچھ جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فردوہ الی اللہ و رسولہ، تو کیا کرو؟ پھر ریورٹ بیک ٹو اللہ اینڈ اللہ کے رسول. الٹیمیٹلی دو ہی اتھارٹیز ہیں، تھرڈ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں. اگر تم اللہ میں اور آخرت میں ایمان لاتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے کتاب قرآن اور سنت کے بنیاد پہ جو ہے فیصلہ کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہترین ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم لوگوں کے لیڈرز ہیں، اسلامی لیڈرز ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اب اگر اسلامی لیڈر کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات بول دیا، تو پھر اللہ اور اللہ رسول کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ دو. اس کی مثال قرآن حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اکنامکس کی فیلڈ میں دولت جو ہے امیر سے نکلنا اور غریب کے طرف جانا، سورہ مجادلہ میں مل جائے گا. اب اگر کوئی ایسے کچھ اسکیمز بنا رہا ہے کہ دولت غریب سے نکل کے امیر کو جا رہی ہے، تو تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. طلاق کا پورا طریقہ بتا دیا ہے حدیث میں، قرآن میں اور حدیث میں، بلکہ قرآن میں اتنا کلیئر ہے کہ حدیث تک جانے کی بھی ضرورت نہیں. اب کوئی بیچ میں جو ہے تھرڈ اتھارٹی بول دی طلاق طلاق طلاق، بولے تو طلاق ہو جاتا، بولے تو پھر قرآن اور حدیث کو ریفر کرے تو طلاق نہیں ہوتا. پھر سورہ احزاب میں اگر آپ آ جائیں، سورہ احزاب کی 36 آیت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں اپنا کچھ اختیار رکھیں. 5 اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. طلاق کا پروسیجر بتا دیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. تو تھرڈ اتھارٹی جو آ رہی ہے وہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے، تو پھر تم قرآن اور حدیث کے پہ آ جاؤ فوراً، تھرڈ اتھارٹی کو مت مانو، یہ قرآن کے خلاف ہوگا. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آ رہی ہے، دیکھیے فقہ میں مسئلہ اس وقت جائے گا جب قرآن اور حدیث بات کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. قرآن اور حدیث سے جب بات کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے تو فقہ کا کوئی دخل ہی نہیں. تو یہ جو ہے یہ چھوڑ دے کہ آپ وہ مسئلوں میں چلے گئے، تو پھر یہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ ایسا مت کرو. اور یہ اگر تم قرآن اور حدیث پہ فیصلے کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور اس یہ نتیجے کے لحاظ سے بھی یہ بہترین ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیوں ایسا فیصلہ. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں اس پہ بھی ہم ایمان لائے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کے لیے اپنے مقدمات غیر خدائی طاقتوں کے سامنے پیش کریں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ غیر خدائی طاقتوں کو ریجیکٹ کریں, انکار کریں. دیکھیے اس کو سمجھیے کہ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ ایمان لائے, ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن پہ بھی ایمان لائے, لیکن جب فیصلوں کا معاملہ آتا ہے تو فیصلے جو ہے قرآن اور حدیث کے بنیاد پہ نہیں ہوتے, غیروں کے بنیاد پہ ہوتے ہیں. جائیداد کی تقسیم اسلامک لا آف انہیریٹنس سے نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے ہوتی. شادی بیاہ کے طریقے اسلامی طریقوں سے نہیں ہوتے, اپنے طریقوں سے ہوتے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ آپ ادھر ہم دیکھیے ان کی جو بات سنا رہے ہیں ہم اپنے پہ لیں, ہم آج کل یہی کر رہے ہیں. ہمارے جتنے فیصلے ہیں طاغوت یعنی غیر خدائی طاقتوں کے پاس ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کے بنیاد پہ. بلکہ میں سنا تھا, نہیں معلوم کہاں تک کریکٹ ہے, کہ انڈیپینڈنس سے پہلے یہ آپشن دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کورٹس اسٹیبلش کریں اسلامک لا پہ, نہیں ایکسپٹ کریں تو آپ جو ہے یہ قانون میں آ گئے. اب خیر ٹھیک ہے بھائی, جس ملک میں ہیں اگر وہ اسلامی قانون سے نہیں ٹکراتا ہے تو اس کو فالو کر لینا ہے, لیکن پھر بعض جگہوں پہ آپ کو اختیار بھی دیا گیا ہے, جیسا ول ایگزیکیوٹ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے تو آپ قرآنک لا آف انہیریٹنس کے لحاظ سے ول ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ, وہ ول آنر ہوگی. میں وکیلوں سے بھی یہ بات پوچھ چکا ہوں. تو بھلے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائیں, لیکن اپنے فیصلوں کے واسطے اللہ اور اللہ کی کتاب کو الگ رکھ دیتے ہیں, دوسروں کے پاس جا کے فیصلے کراتے ہیں. تو اور جو ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کا انکار کرو. وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. بھئی اب ہمارے ذہن میں یہ بتا دیا کہ بھئی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزہ تو رکھ رہے ہیں, زکات تو دے رہے ہیں, حج تو کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ باقی کی چیزیں ہیں, تو اس میں قرآن و حدیث کا کیا دخل ہے؟ نعوذ باللہ, اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہمارا. تو ہر معاملہ دیکھیں, بزرگان دین کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بزرگ خربوزہ نہیں کھاتے تھے, کوئی ان سے پوچھے تو بولے بھئی مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا, اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا, اسی لیے میں پرہیز کرتا ہوں. یہ بھی ایک مزاج تھا, آج ہمارا بھی مزاج ہے کہ ادھر ادھر. بھئی ایک قصہ سنا تھا میں, کوئی جہیز بھی جائے تھے شادی کے دن, وہ بول دیے تھے بھئی ہم جہیز نہیں لیں گے, تو لوری کو واپس کر دیے, بولے نہیں. وہ دلہن والے بولے ہم کہاں ڈالیں گے, تو آپ بولے پھینک دو, میرے گھر میں تو نہیں آئیں گا. اس یہ جائز نہیں ہے تمام چیزیں یہ خرافات کرنا. تو اس طریقے سے یہاں ہمارا بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, ان کے احادیث کی طرف آئے, تو منافقین کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے پلٹ جاتے ہیں, انجان ہوتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کیوں آیا ہے قرآن میں, کہ آپ یہ دیکھ کے جائزہ لیں کہ یہ نفاق کی کیفیت تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں میں بھی ہے. ایسا ہوا ہے, کئی وقت ہوا ہے, انڈائریکٹلی کسی کو بولے کہ بھئی یہ چیزیں مت کرو, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس. ایک جگہ تو یہ ہوا کہ میرے قریبی رشتے دار کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے آ کے میں سے پوچھے زیارت کے بارے میں, مولا نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ایسی بات, تو خاموش ہو گئے. ایک صاحب بولے زیارت کا اناؤنسمنٹ, تین چار وقت بولے زیارت کا, کہا کہ بولے زیارت پرسوں ہوگی اسی مسجد میں. بولے انہوں جانے کے بعد میں ان سے پوچھا ان کے بیٹے سے کون تھے, تو بولے میں نہیں پہچانتا ہوں. تو مجبوراً ان کے اناؤنسمنٹ پہ لوگ جمع ہو گئے. اب یہ دیکھیے آپ, یعنی ایسا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث کا علم ہے, اس کے بنیاد پہ آپ ایسا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو ثواب کا کام ہے. جہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر دے رہے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نفاق کی کیفیت ہے, کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ, یعنی قرآن اور حدیث کی طرف آؤ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافق انجان ہو جاتے ہیں, بالکل پلٹ جاتے ہیں, انجان ہو جاتے ہیں. وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, تو اس وقت کیسا ہوگا جب ان کے ہاتھوں میں جو بھیجا ہے, یعنی منافقین کے ہاتھوں میں جو بھیجا ہے, اس کی وجہ سے ان پہ مصیبت آئے گی غلط فیصلوں کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا و توفیقا, اس وقت آپ کے پاس آئیں گے یہ قسمیں, اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے, کہ جو ہے ہم یہ دشمنوں کے ساتھ اس لیے ایسا کر رہے تھے, ہمارا مطلب جو ہے صرف دشمن کے ساتھ اصلاح کرنا, موافقت کرنا, کوآرڈینیشن کرنا. تو یعنی جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انجان ہو کر غیر خدائی طاقتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن قسمیں کھاتے ہیں کہ بھلائی اور اصلاح کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے تھے, قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے اصلاح کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یو ہیو ٹو اسٹک ٹو یور گنز. نہیں صاحب یہ قرآن کے خلاف ہے, نہیں ہوتا ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, یہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ, تو ان سے انجان ہو جائیے لیکن ان کو نصیحت کیجیے. انجان ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ان کو چھوڑ دیجیے, بس ان کو نصیحت کیجیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے نفس تک پہنچے, ان کے دل تک پہنچے, دل کو متاثر کرنے والی بات کہی. یعنی بھائی دیکھیے اب ایسا ہے, وہ آپ جو انگریزی میں محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ گدھے کو جو ہے بولی تک لا لے سکتے لیکن پانی نہیں پلا سکتے, تو اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑ کے لا کے کسی کو نماز کو کھڑا کرنا الگ بات ہے, بات دل تک پہنچنا ہے. ایک بہت دن پہلے کوئی محترمہ بولے تھے, وہ لمبے لمبے بالوں کا فیشن شروع ہوا تھا, میں کو بلا کے بولے کہ صاحب وہ ذرا وہ بچے کو ہمارے بولیے بال کترواؤ, بول کے کیا آپ چھوکریوں کے ایسے بالا رکھا ہوئے. تو میں بولا دیکھیے بال باہر سے چھوٹے نہیں ہوتے, اندر سے چھوٹے ہوتے, اس کے اندر پہ محنت کریے, انہیں خود بال کاٹ لیں گا. باہر دو منٹ کی بات ہے, دو آدمی کو بلائیے آپ پکڑ لیتے, حجام کو بلاؤ بال کاٹ دے, ہوگا تو صاحب پھر بڑھاتا ہوں. تو یہ اندر سے ہونا ہے. تو منافقین سے ایسی بات کرو, لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کے دل تک پہنچے, نفس تک پہنچے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہم نے رسول نہیں بھیجے سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. دیکھیں رسول بھیجنے کا مقصد سمجھ لیں کہ رسول اس لیے بھیجے کہ اس کی اطاعت کی جائے. رسول نعوذ باللہ پوسٹ مین نہیں ہے, قرآن دیے چلے گئے. منکر حدیث کا کیا ہوگا؟ بغیر حدیث کے, بغیر سنت کے, علم کے قرآن کو کیسا امپلیمنٹ کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے اس آیت کے اوپر؟ منکر قرآن تو نہیں ہے وہ, قرآن تو پڑھتے ہیں. قرآن میں جب یہ آیت آئے گی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو اطاعت کیا ہوگی؟ ایک تو اللہ کی اطاعت ہے, قرآن کی اطاعت ہے. قرآن پہ کیسا عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پوسٹ مین نہیں تھے کہ قرآن دیے اور چلے گئے, قرآن پہ انہوں نے عمل کر کے بتایا. تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتے ہم. بھئی یہ اور بات ہے, صحیح احادیث ہیں, ضعیف احادیث ہیں, ایسے آگے ہیں, تھوڑی محنت کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اور آپ کے لیے زندگی میں جو ضرورت ہے وہ احادیث اگر آپ پڑھ لیں تو جھگڑے میں بھی جانا نہیں پڑتا. ہاں اگر کوئی بحث کے لیے بیٹھ جائے تو وہ بات الگ ہو, جس کی ہمارے پاس ممانعت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اور اگر یہ جب اپنے آپ پر ظلم کیے, زیادتی کیے تھے, ناانصافی کیے تھے, وہ آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے, اپنے گناہوں کی سزا سے معافی مانگتے, اور آپ بھی ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی سزا کی معافی مانگتے, تو لوجدہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کو توابن رحیمہ پاتے. توابن رحیمہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ. ان سے رحمت ہٹا لی گئی تھی کیونکہ یہ انکار کر رہے ہیں, پھر رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ واپس ہوتے ہیں کیونکہ یہ راستے پہ آ جائے. اگر یہ توبہ کرتے, اگر یہ اپنے مغفرت, اپنے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگتے, تو جب منافقین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پھر ہم کو اس سے منافقین سے یہ لیسن لینا ہے کہ اگر ہماری بھی زندگی میں جو جو غلطیاں ہیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, یا اللہ ہمارے غلطیوں کو اس کی سزا سے ہم کو بچا دیجئے, ہماری غلطیوں سے ہم کو بچا دیجئے, पहला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले गलतियों ही से बचा दीजिए, जो गलतियां हुई हैं उनकी सजा से बचा दीजिए। तो तुम अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला, तौबा कर रहा है, फिर ये क्या है, इसमें कई कंडीशंस आए हैं कि भाई जिसके साथ ज्यादती की उसका माल वापस कर दो, उसके साथ ठीक करो, किसी को तकलीफ हुई उसके पास जाके माफी चाहो, भाई वालिदैन से कुछ गुस्ताखी होगी, बदतमीजी होगी, आप तौबा तौबा बोले अब क्या वैसा नहीं करूंगा, नहीं आप जाओ अपनी माँ के पास, बाप के पास जाके बोलो उनसे मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी देर मेरे जहन में क्या था नहीं मालूम, मैं माफ कर दूं। देखिए कैसा खुश होते, रो देते वो, आंखों में पानी आ जाता उन लोगों कि माशाल्लाह क्या बच्चे, एक इज्तिमा से ऐसी एक साहब जाके अम्मा के पांवों पे गिर गए जाके, वो मिले मुझसे बाद में बोलने लगे कि भाई अजीब सी बात है, जिंदगी में पहली दफा वो बच्चा यानी इताअत छोड़ो पैरों पे गिर गया आके, उसको इतना असर हुआ कि बातों का मालूम ही नहीं था कि कुरान और हदीस में माँ बाप का ही मुकाम है। तो हमारे से जो जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला के सामने, जिनसे गलती हुई है उनकी गलती की तलाफी कर देना, ठीक रेक्टिफाई कर देना, और अगर वैसा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला से दुआ करना कि या अल्लाह ये हमारे से गलती हुई माफ कर दीजिए, और जो है इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर कुरान और हदीस की जिंदगी पे वापस आ जाना, तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमत से वापस आ जाते हैं, रहमत की नजर से वापस आ जाते हैं, रहमत फिर बरसाने लगते हैं, और अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, तरस खाने आए। फला वि रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहिक्कुमू का फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजीदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा खज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये बड़ी तगड़ी आयत है हमारे लिए, और आपके मालिक आपके पालने वाले की कसम, कसम ऐसा वैसा नहीं खाते, आपके मालिक आपके पालने वाले की कसम कि ये लोग, ये माना ही नहीं जाएगा कि ये लोग ईमान लाए हैं जब तक कि वो अपने झगड़ों में आपको जज ना बनाएं, और आप जो फैसला करें उनके दिल में कोई इसमें हरज ना हो, कोई एतराज ना हो, और आप जो फैसला करें वो बिल्कुल तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें, मान लें। जब तक ये मोमिन नहीं माने जाएंगे, कौन ये मुनाफिक है, हम करें कभी ऐसा? लेकिन फिर छोड़िए मुनाफिकीन की बात, छोड़िए ये आयत को अपने पे लीजिए, मेरा तो समझाने का तरीका यही है, वरना ये ऐसी सरसरी आप अरबी पढ़ दीजिए, तिलावत कुरान हो गया, जोर से तर्जुमा पढ़ दीजिए, चले जाइए, किस्सा खत्म। यहां ये बताया जा रहा है कि देखो इनको तुम्हारे पालने वाले मालिक अल्लाह की कसम कि ये मोमिन नहीं माने जाएंगे जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो झगड़े हैं आपस के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें जज ना बनाए, और जो वो फैसला करते हैं उसमें दिल में कोई एतराज ना हो, और उस पर सरेंडर कर दें, तस्लीम कर लें उन फैसले को। क्या ये कैफियत हमारी है? हम ये बता रहे हैं कि साहब ये गैर मसनून तरीका है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, आप मान ही नहीं रहे। कई चीजों में बात आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ बात हो रही है, तो मोमिन ही नहीं माने जाएंगे। अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ काम करेंगे तो मोमिन ही नहीं माने जाएंगे। तो फिर ये अपने पे लेके जो है बात करना, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इख्तुलू अनफुसकुम और विखरुजू मिन दियारिकुम मा फालू इल्ला खलीलुम मिनहुम, और अगर हम इनको हुक्म देते कि तो अपने आप को कत्ल कर लो या अपने घरों से निकल जाओ, तो ये इन लोगों में से नहीं निकलते मगर बहुत कम। इसको समझने की कोशिश की, अल्लाह का हुक्म है कत्ल कर लो, अब जो मोमिन है कत्ल कर लेता, घरों से निकल जाओ घरों से निकल जाओ, मगर ये मुनाफिक ऐसे हैं कि अगर इनको ऐसा हुक्म दिया जाता तो ये जो है ना घरों से निकलते ना अपने आप को कत्ल करते। वलौ अन्नहुम फालू मा युअज़ूना बिही, और अगर जो उनको हुक्म दिया गया, जो नसीहत की गई उसको मान लेते, लकाना खैरन लहुम व अशद्दा तस्बीता, और वो उनके लिए बेहतर होता और साबित कदम जन्नत के रास्ते पे साबित कदम रहने में बड़ी मजबूती पैदा करता। यानी अगर वो कत्ल भी कर लेते, घरों से भी निकल जाते, क्योंकि महज ये अल्लाह का हुक्म था और उसकी तामील उन्होंने की, तो उनके लिए बेहतर होता। ये मामला है अल्लाह ताला का, आर्ग्यू मत करो वाई। अब कोई साहब ऐसे पूछे थे तवाफ में, सात तवाफ क्यों सर? नहीं खैर, एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे बात अलग है, लेकिन वाई सेवन, वाई नॉट सेवेंटी, हु आर यू? पांच नमाजें क्यों साहब? مصروفیت بڑھ گئی، دو کیوں نہیں؟ Who are you؟ بس پانچ نمازیں پانچ نمازیں حجت نہیں، سات طواف سات طواف، سات صحیح سات صحیح، تیس روزے تیس روزے، ایک حج ایک حج. یہ ڈسپلن جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم بولے مر جاؤ، مر جانا تھا، گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے نکل. صحابہ کی یہی تو کیفیت تھی. آپ سوچ کے دیکھیے، ایک صحابی بیس جنگوں میں شریک رہے، اور بیس وقت ان کے گھر والوں نے یہ سوچ کے ان کو ودا کیا کہ یہ واپس آنے والے نہیں، اور بیس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے کی نیت سے نکلے. کیا مقام ان کا، کیا مقام؟ وہ ہمارا تو یہ مقام ہے کہ وہ کوئی آگے اگر ایسے تقاضوں کے واسطے تو نہیں ہے. بولو کیا کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ ایک ہاتھ کا جھٹکا کدھر جائے گا نہیں معلوم. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر پھر کہا کہ وہ اذن لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اور اگر یہ بات مان لیتے، حالانکہ قتل کرنے کی بات تھی، گھروں سے نکلنے کی بات تھی، یہ مان لیتے تو ہم اس ان کو اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دیتے تھے. بے ایک قوم کو نکالا، مار ڈالا پوروں کو اللہ تعالیٰ نے، پھر زندہ کیا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک پوری قوم کی قوم کسی وبا کی وجہ سے یا کسی پریشانی سے اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس سے ڈر کے جو باہر نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موتو، مر جاؤ، پورے مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 70 صحابی گئے تھے، ان کو پوروں کو ختم کر دیا، پھر ان کو زندہ کیا. تو اگر تم حکم مان لیتے تو ہم زندہ بھی کرتے، گھروں کو بھی واپس بھیجاتے، اور تم کو بہت دیتے تھے، بڑا اجر دیتے تھے. اب یہاں دیکھیے، یہ تفسیر سورہ فاتحہ کی، یا انشاءاللہ اس پہ ہم ختم کریں گے یہ آیت پہ. سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا صراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ، جنت کا راستہ جو ہے وہ راستہ بتا دیجئے. تو کہا کہ ولہدیناہم صراط المستقیم، اور ہم ان کو صراط المستقیم جنت کے راستہ بتا دیتے. کن کو؟ یہ جو بات آئی ہے کہ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، یعنی جن کو جو نصیحت کی گئی تھی قرآن اور حدیث کے ذریعے، وہ نصیحت کو اگر یہ فعلوا، عمل کرتے، تو ہم ان کو سیدھا جنت کا راستہ بتا دیتے. یہ ایک تفسیر آئی. اس کے بعد میں غیر المغضوب اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر آ رہی ہے. انعمت علیہم، کس پہ انعام کیا ہے آپ نے؟ وہ نہیں، وہاں وضاحت نہیں آئی. یہاں یہ سورہ نساء کی جو ہے 69 آیت میں جو ہے اس کی تفسیر آ رہی ہے. سورہ فاتحہ کدھر گیا؟ تو یہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے نعمت کیا ہے؟ انعمت علیہم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، پہلی کیٹیگری نبی ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جو خبر دینے والے ہیں، جو خود نمونے تھے، پورے جو ہے پرسونیفائیڈ کتابیں تھے، نمونے تھے کس طریقے سے عمل کرنا تھا. نبیین والصدیقین، اور صدیق تھے یعنی اپنے عمل سے جو ہے ایمان کی صداقت پیش کرتے تھے، سرٹیفکیٹ پیش کرتے تھے. اب بعض لوگوں نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ، یعنی جو اپنے عمل سے تصدیق کرتے تھے اپنے ایمان کی، صدیقین. اور پھر شہداء، اب یہ شہداء کے بارے میں بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم 143 آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے تم کو امت وسطی بنایا، بیچ کی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پہ شہید رہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شہید تھے؟ کہ بھئی وہ خود نمونہ بن کے دین کو پیش کرتے تھے اور پھر نظر رکھتے تھے کون ایمان لایا کون نہیں ایمان لایا. تو یہ شہداء کون ہے؟ جو خود نمونے بنتے ہیں دوسروں کے لیے. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اب نمونے بنتے ہیں اور پھر نظر رکھتے ہیں کہ بھئی سب لوگ ایمان لائے, بات پہنچا دیے, یہ شہداء ہے. اب یہاں اردو میں جو ہے شہداء کا مطلب مارٹیرز کا لیے جو اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہوئے ہیں, لیکن کئی علماء کے خیال کے لحاظ سے اس سینس میں قرآن میں کہیں وہ لفظ نہیں آیا ہے. ہمارے پاس اردو وکیبلری میں یہ بات آتی ہے, وہ بھی ہم لے سکتے ہیں. اور چوتھی کیٹیگری وہ صالحین, اور یہ نیک لوگ, یعنی جو غلطیاں زندگی میں ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جو جاری ہیں اس کی اصلاح کرنے والے, ان کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے. بچپنا گزرا سمجھ میں نہیں آیا, کچھ ذرا بڑے ہوئے کچھ سمجھ میں آیا, یہ غلطیاں ہیں بھائی نکالو, اور بڑے ہوئے سمجھ میں آیا, اور ہمارا تو یہ ہے کہ مرنے کو آگے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ہے انعام جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, یہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو انمت علیہم, ان لوگوں کے ساتھ ان کی کمپنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ حسنا اولئک رفیقا, اور یہ بہترین کمپنی ہے, بہترین صحبت ہے. اب لوگ بولتے ہیں کیا اچھا گروپ ملا تھا صاحب کالج میں, بولے انٹر میں تھے جب ہم, ارے کیا انٹیلیجنٹ بریلینٹ گروپ ملا تھا, ہم اسی کو بڑی چیز سمجھے, ارے فلانے ڈپارٹمنٹ میں کیا اچھے لوگ ملے تھے. تو بولے اصل کمپنی تو یہ ہے, یہ چار لوگوں کی کمپنی کے لیے کرو, نبیین, صدیقین, شہداء اور جو ہے صالحین کی کمپنی کے لیے, یہ ہے صراط المستقیم. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ مَن یُطِعِ اللہ ورسول, یعنی جو اللہ کی اطاعت کیا اور رسول کی اطاعت کیا, یعنی جو قرآن پہ عمل کیا ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو پھر یہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے. ذالک فضل من اللہ وکفا باللہ علیما, اور یہ ہے اللہ تعالی کا فضل. ہے میاں فضل ہو رہا ہے, اور ایک ایک فلیٹ خریدے, گاڑی بدل دیے نا, ہے فضل ہو رہا ہے. ذالک فضل, یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا. کیا ہے؟ آخرت میں یہ کمپنی ملنا, جنت میں یہ کمپنی ملنا, یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کفا باللہ علیما, اور اللہ تعالیٰ عالم کافی ہے علم رکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو پکا علم ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم رکھنے کے لیے.